أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم قلنا لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق بن کر جھگڑا کرنے لگے. صالح نے فرمایا کہ اے قوم، تم کیوں برائی کو جلدی طلب کرتے ہو اچھائی سے پہلے؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. صالح نے فرمایا کہ تمہاری نحوست اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم لوگ ایسی قوم ہو جن کو آزمایا جا رہا ہے، اور شہر کے اندر 9 سردار تھے قبیلوں کے، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. وہ کہنے لگے اللہ کی آپس میں قسمیں کھاؤ کہ ہم صالح اور ان کے گھر والوں پر رات کے وقت میں اچانک حملہ کریں گے، پھر ہم خون کے ولی سے یہ کہہ دیں گے کہ ان کے گھر والوں کی ہلاکت میں ہم شریک نہیں تھے اور ہم سچے ہوں گے. اور ان لوگوں نے تدبیر کی، ایک تدبیر، اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور وہ لوگ جانتے نہیں تھے. تو آپ دیکھیے کہ ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا، کہ ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا اور ان کی سب قوم والوں کو. تو یہ ان کے گھر ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں ان کے ظالم ہونے کی وجہ سے، اور بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے. اور قوم اور لوط علیہ السلام کو یاد کیجئے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کا کام کرتے ہو. تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے نیک بنتے ہیں. تو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کو چھوڑ دیا، اور ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ وہ رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان سب کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. تو کتنی بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سے لے کر 58 نمبر تک کی آیات تھی. 45 سے 58 تک کی آیات ہیں، اور یہ جو آیات ہیں ان میں شروع کی 45 سے 53 تک کی آیات قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق ہیں، اور آیت نمبر 54 سے 58 تک، یعنی جو 5 آیتیں ہیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہیں. تو آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں دو قوموں کا اور دو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے. بات یہاں سے شروع کی گئی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا ان اعبدوا اللہ کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو. تو قوم سمود تھی جو مقام ہجر میں رہتی تھی. سعودی عرب سے اگر شام کے علاقے کی طرف جائیں تو راستے میں یہ ہجر کا علاقہ آتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم سمود کی بستی کے اس علاقے سے گزرے ہیں, اور جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا اور فرمایا کہ اس علاقے سے تیزی سے گزر جاؤ, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا, اور یہاں مت جانا الا ان تکونوا باقین, مگر یہ کہ تم اللہ سے رو رہے ہو, فریاد کر رہے ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ ان یصیبکم ما اصابکم, کہ یہاں کی جو نحوست ہے وہ تمہیں بھی لگ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے بہت تیزی سے گزر گئے, بلکہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اس بستی سے پانی لیا ہو, یہاں کے کنوؤں سے پانی بھرا ہو, آٹا گوندا ہو, تو وہ پانی گرا دے اور آٹا خود استعمال نہ کرے, جانوروں کو کھلا دے, کیونکہ نحوست کے اثرات پوری بستی پر ہیں. تو یہ عذاب نازل ہوا قوم سمود پر ہجر کے علاقے میں, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ان کا ذکر کیا کہ قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا, اور یہاں بھائی سے مراد وطنی اور نسبی بھائی ہے. ویسے تو مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے, انما المومنون اخوہ, لیکن نسبی اعتبار سے بھی بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس کے اندر بھائی ہوتے ہیں نسب کے اعتبار سے. تو یہاں نسبی بھائی اور وطنی بھائی مراد ہے, کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو انہی سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ بات پیچھے ایک دو مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں عام طور سے ان کو انہی کی بستی کے اندر بھیجا گیا ہے جہاں ان کا بچپن گزرا, جوانی گزری, اور جناب ساری زندگی لوگوں کے سامنے تھی, اور زبان بھی وہی تھی. قرآن مجید میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں. تو قوم کے لوگ جو زبان بولتے تھے نبی علیہ السلام بھی وہی بولتے تھے, کیونکہ اگر زبان مختلف ہو سمجھانا مشکل ہے, تبلیغ ہو تو جائے گی لیکن بہت مشکل ہوگی, آدھی بات آپ سمجھا سکیں گے آدھی نہیں سمجھا سکیں گے. لیکن اگر آپ کی اور ان کی زبان ایک ہے تو تبلیغ مؤثر ہوتی ہے. اس لیے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے ہیں وہ انہی کی زبان بولنے والوں کے اندر بھیجے گئے ہیں. دوسرا, باہر سے کوئی آدمی آئے تو اس کی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی, لیکن قوم ہی میں سے ایک آدمی اگر کھڑا ہوتا ہے تو نبی جب کھڑا ہوتا ہے اس کا بچپن, اس کا لڑکپن, اس کی جوانی, اس کے مالی معاملات, اس کے اخلاق, اس کی معاشرت ساری لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے ہمارے پیسے مارے ہوئے ہیں یا اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام عام طور سے جب بھیجے گئے ہیں تو اپنی ہی قوم کے اندر بھیجے گئے ہیں. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی یعنی وطنی بھائی, نسبی بھائی اور علاقے کے اس آدمی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا, جنہوں نے جا کر ان کو توحید کی دعوت دی اور یہ کہا ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی عبادت کرو تو کچھ لوگ مانیں گے, وہ صحابہ میں شمار ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ نہیں مانتے وہ کافر ہوں گے. اور یہ ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے, ہر مبلغ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس میں مبلغ کے لیے بڑا سبق ہے کہ 100% لوگ نہیں مانتے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی تبلیغ ہو 100% لوگ مان لیں, کچھ مانتے ہیں کچھ انکار کر دیتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے قوم ثمود کی طرف بھیجا تو فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہاں دو فریق بن گئے اور وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے. جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لی وہ مسلمان ہوئے، صحابی کہلائیں گے، اور جن لوگوں نے بات نہیں مانی ظاہر ہے کہ وہ غیر مسلم اور کافر کہلائیں گے. دونوں کا دین مختلف، دونوں کا طریقہ کار مختلف، دونوں کے نظریات مختلف، دونوں کی زندگی گزارنے کے انداز یہ مختلف. اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی تو دعوت لمبی رہی، اور اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے، سورۃ ہود میں بھی آیا ہے، اور سورۃ الحجر میں بھی آیا ہے، اور اب یہاں سورۃ النمل کے اندر بھی آیا ہے. تو سورۃ الاعراف میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دین کی دعوت دی تو انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، چنانچہ ان کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق پہاڑ میں سے ایک اونٹنی جو ہے وہ نکال دی، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا، ہو سکتا ہے تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے، لیکن اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے یا تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی. اس کا قصہ پہلے بھی کچھ بیان ہو چکا اور آپ میں سے اکثر حضرات کو الحمدللہ معلوم بھی ہے. جب قوم صالح یعنی قوم ثمود نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کا بچہ چیختا ہوا واپس پہاڑ کے اندر چلا گیا، اونٹنی کا بچہ بھی تھا وہ پہاڑ کے اندر چلا گیا اور غائب ہو گیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ناقت اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی تھی، اس کی پانی کی باری اللہ تعالی کی طرف سے متعین کی گئی تھی، تم نے اس اونٹنی کو ذبح کیا ہے اور اس کو ختم کیا ہے، تو یہ تو اللہ کی اونٹنی تھی، اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، ندامت کا اظہار کرتے، انہوں نے کہا کہ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا ما تعیدنا ان کنت من المرسلین، کہ اے صالح تم جس عذاب کی دعوت دیتے ہو اور عذاب کی بات کرتے ہو اس کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے اب ہم عذاب کے لیے تیار ہیں، اعذن اللہ من ذلک. تو ان لوگوں نے جب اللہ کے عذاب کو خود طلب کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہ جملہ فرمایا جو یہاں آ رہا ہے، اور فرمایا قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. صالح نے فرمایا کہ اے قوم تم کیوں عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہو اچھائی سے پہلے، تمہیں تو اللہ تعالی کی رحمت مانگنی چاہیے تھی، یہ تم برائی یعنی اللہ کا عذاب جلدی کیوں مانگ رہے ہو. لم تستعجلون بالسیئۃ، تم برائی کیوں جلدی مانگ رہے ہو، برائی سے یہاں مراد عذاب اور حسنہ سے مراد اللہ تعالی کی رحمت. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے پہلے یہ عذاب جلدی جلدی کیوں مانگ رہے ہو. اور پھر آگے طریقہ بتایا کہ اگر تم اللہ کی رحمت مانگنا چاہو بڑی آسان بات ہے، استغفار کر لو، توبہ کر لو. آگے قرآن نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. حضرت صالح نے فرمایا کہ تم اللہ سے کیوں استغفار نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ تم اللہ کے عذاب کو مانگ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یا صالح اتنا بما تعیدونا ان کنت من المرسلین، کہ اگر تم پیغمبر ہو تو اللہ کا عذاب لے کر آؤ. تو یہ تم اللہ کا عذاب کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے. لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، اور پھر طریقہ بھی بتا دیا، اور یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا اور ان کے تمام نائبین کا کہ وہ خالی وعظ و نصیحت ہی نہیں کرتے بلکہ آسان طریقہ بھی بتاتے ہیں تاکہ آدمی فوراً دین پر آ جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے لگے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور اس سے ایک بڑی بات معلوم ہوئی کہ استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے. استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے. قرآن مجید میں ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. اس لیے اگر آدمی استغفار کرتا رہے، بعض اوقات آدمی کسی برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، برائی چھوٹتی نہیں ہے، توبہ کرتا ہے کہ کل نہیں کروں گا، پھر کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھ پا رہا، بار بار ہمت کر رہا ہے کہ اچھا کل، تو کل تو آتی نہیں ہے، وہ جب آتی ہے آج ہی ہوتی ہے، اب وہ ٹلتا جا رہا ہے معاملہ. اور بھی مختلف لوگ مختلف گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی غیبت میں مبتلا ہے، کوئی بدنظری میں مبتلا ہے، اور نہ جانے کتنے کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے. تو اگر آدمی سے گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں تو کم از کم ایک کام تو وہ کر سکتا ہے کہ اس گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر استغفار کرتا رہے. یا اللہ معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی، یا اللہ معاف فرما دے. تو گناہ اگر نہ چھوٹے لیکن آدمی استغفار کرتا رہے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ لوگ استغفار کر رہے ہوں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں استغفار کرتے اللہ سے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. استغفار کرو، اللہ تعالی کی رحمت تمہارے اوپر برسے گی. اور اس پر مجھے وہ سورہ نوح کی آیت بھی یاد آ گئی، اور ایک بزرگ کا واقعہ بھی یاد آ گیا جو ایک مرتبہ شاید بتایا بھی تھا کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، بڑے عالم، متقی، ولی اللہ. ان کے پاس مجلس تھی، لوگ آتے تھے، وظیفے پوچھتے تھے. تو ایک صاحب آئے کہ جی ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، کوئی دعا بتا دیجئے. کہا کہ استغفار کرو. ایک اور صاحب آئے کہ جی مالی بہت پریشانی ہے اور کام نہیں چل رہا، تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی استغفار کیا کرو، استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی کثرت سے پڑھا کرو. ایک اور آدمی آیا کہ اولاد نہیں ہو رہی میرے گھر میں، شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے اولاد ہو، بیٹا ہو. تو فرمایا دیکھو استغفار کیا کرو. اب جب چار پانچ اس طرح کے واقعات ہوئے تو شاگردوں میں سے کسی نے عرض کیا حضرت یار ایک کو ایک ہی وظیفہ بتایا جا رہے ہیں، ہم جو آتا ہے اس کو ایک ہی وظیفہ بتا دیتے ہیں. فرمایا میں کیا بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں ہے، یہ میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا مسلح دھار. ویمددکم باموال، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے گا. وبنینا، اور تمہیں بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے بیٹے اور اولاد ہوگی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات کر دے گا، یعنی تمہاری خشک سالی اور بنجر زمینوں میں باغات ہو جائیں گے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں تمہارے یہاں بہنے لگیں گی. تو قرآن نے استغفار کے اوپر یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں کہ اگر انسان استغفار کا اہتمام کرتا رہے تو یہ ساری رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا رہتا ہے. ہم میں سے شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، اور ہر آدمی کے ساتھ کوئی ایک گناہ ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ نکل کے ہی نہیں دیتا، اس سے بہت کوشش کرتا ہے کہ کس طرح یہ گناہ ختم ہو جائے، اور گناہ چھوٹ جاتے ہیں، ایک گناہ نہیں چھوٹتا. تو کم از کم آدمی استغفار ہی کرتا رہے مسلسل، تو اس کی استغفار کی برکت سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اللہ تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تو صالح نے فرمایا تم کیوں اللہ سے استغفار نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں اور جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. یہ ساری نحوست ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، تم نیک لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہے. یہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ یہ نحوست ہماری ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تم نیک لوگوں کی وجہ سے ہے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہو. اطیرنا، ہم منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ تطیر کا لفظ، یہ اطیرا اصل میں تطیرا تھا، اور تا کو تا میں ادغام کیا گیا، تو جب دو ساکن جمع ہو گئے تو اب ابتدا بھی سکون تو ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے شروع میں حمزہ لے آیا گیا، حمزہ وصل کا، تو اس لیے کہا گیا قالوا طیرنا. وصل ورنہ اصل میں یہ اطیرا نہیں ہے بلکہ تطیر ہے یہ، اور تطیر کے معنی ہوتے ہیں شگون لینا، اور یہ اصل میں تیر سے نکلا ہے، اور تیر اور طائر آپ جانتے ہیں پرندے کو کہتے ہیں، اور یہ جو پرانے زمانے کے عرب تھے یہ شگون لیا کرتے تھے پرندوں کے ذریعے سے، جب ان کو صبح کو نکلنا ہوتا تھا، کام پہ جانا ہوتا تھا، تو ان کو فکر یہ ہوتی تھی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ باہر نکل کر کسی درخت پر، جھاڑی کے اوپر پتھر مارتے تھے، اگر پرندہ اڑ کر بائیں طرف سے ان کے دائیں طرف چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ سانع ہے، یعنی امید ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تھا کہتے تھے یہ بارح ہے، آج ہمارا کام نہیں ہوگا، چلو واپس چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی سب جہالتوں کا خاتمہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے تو آدمی کو فوراً کہنا چاہیے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت. ہمارے ہاں بھی طرح طرح کے شگون مشہور ہوتے ہیں، کالی بلی سامنے سے نکل گئی، آج پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا، اس طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہیں. تو اگر شگون سامنے آ جائے اور یہ ڈر ہو کہ کہیں میں کوئی شگون نہ لے لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ اچھائیاں نہیں لا سکتا آپ کے سوا کوئی، اور برائیوں کو نہیں دور کر سکتا آپ کے سوا کوئی اور، آپ ہی اچھائی لا سکتے ہیں، آپ ہی برائی کو دور کر سکتے ہیں. یہ پرندہ کیا کرے گا، یہ بلی کیا کرے گی، یہ کوئی پرندہ یا بلی نعوذ باللہ کوئی کرتا دھرتا تھوڑی ہے ہماری. تو بلی ہو یا پرندہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آدمی کو کبھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت. بات آگے نکل گئی، بات یہ چل رہی تھی کہ قوم سمود نے، لوگوں نے یہ کہا قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ ہم آپ کو اور آپ کے جتنے ساتھی ہیں صحابہ ان کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نحوست کس کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی دیکھیے کتنا حکیمانہ جواب ہے. جو کافر تھے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اطیرنا بک و بمن معک، آپ منحوس، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ منحوس. حضرت صالح علیہ السلام جواب میں یہ کہہ سکتے تھے نہیں جناب منحوس ہے، آپ کے کام منحوس ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا. انہوں نے بڑی صبر و تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ نحوست کس وجہ سے، ہماری وجہ سے ہے یا تمہاری اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کو معلوم ہے. کیسا جواب ہے؟ قال طائرکم عند اللہ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس. میں نے ایک مرتبہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا تم بے وقوف ہو، انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو اور جھوٹوں میں سے ہو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا جواب جو دیا تو ہمارے دادا فرماتے تھے کہ اگر ہم جیسے کوئی آدمی ہوتا تو جواب میں کہتا بے وقوف میں نہیں ہوں تم ہو، اور جھوٹا میں نہیں ہوں جھوٹے تم ہو. لیکن یہ طریقہ انبیاء کا نہیں ہوتا. اٹیک کا جو طریقہ ہے دوسروں پر انگلی کر کے ان پر اٹیک کرنا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. اس سے ضد پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرت بڑھتی ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام نفرت کو بڑھانے کے لیے نہیں آتے، نفرت کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا جب انہوں نے کہا تم بے وقوف اور جھوٹے ہو، قال یا قومی لیس بی سفاہت، کہا اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. ان پر اٹیک نہیں کیا، اپنی بات ذکر کر دی کہ الحمدللہ میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ رب العالمین نے مجھے پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے. تو یہاں بھی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تم منحوس، تمہارے ساتھی منحوس. جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال طائرکم عند اللہ، کہ تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون منحوس ہے کون منحوس نہیں ہے. اس میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کو برا کر رہا کہہ رہا ہے اور صحابہ کی برائی کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تم میں سے جو برا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، تم میں سے جو برا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. اب ظاہر ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیں تو ان کے اندر تو شر کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. شر تو اسی شخص میں ہوگا کہ جو صحابہ پر اٹیک کر رہا ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تم یہ مت کہو کہ تم پر لعنت ہو، بلکہ یہ کہو کہ تم میں سے جو شر ہے اس پر لعنت ہو. یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ وہ اٹیک نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں بلکہ ان کو حکمت کے ساتھ سیدھے راستے پر لے کر آئیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کو معلوم ہے کون منحوس ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کو آزمایا جا رہا ہے، یعنی تمہاری آزمائش ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے، وہ خالق اور مالک جس نے تمہیں پیدا کیا. آگے قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر کے اندر 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. یا تِسْعَةُ رَهْطٍ، تِسْعَةُ رِجَال کے معنی میں ہے، اور 9 افراد تھے اور وہ 9 چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تھے. گویا قوم سمود کے اندر پھر آگے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان میں بھی 9 قبیلے بڑے مضبوط تھے، ان کے سردار تھے، اور وہ سب کے سب پرلے درجے کے فسادی تھے، اور یہی نو قبائل تھے جنہوں نے قیدار کو، قیدار ابن سالف کو متعین کیا کہ تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو. انہی نو سرداروں کے کہنے کی وجہ سے اس شخص نے ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اس اونٹنی کو ذبح کیا تھا. تو یہ جو نو سردار تھے اونٹنی کے ذبح ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اونٹنی کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب ایسا کرتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو بھی ختم کرتے ہیں. اب اس کا طریقہ انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی آدمی صالح علیہ السلام پر ہاتھ ڈالے گا تو بہرحال قحط ہے، صالح علیہ السلام کا بھی اپنا قبیلہ تھا وہاں. ابھی ہم نے بتایا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اسی قبیلے میں سے ہوتا ہے، وہ انہی میں پیدا ہوتا ہے. تو جو قبیلے والے ہیں وہ اس کا انتقام لیتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی وجہ سے انتقام لیتے ہیں، اور اگر مسلمان نہ ہو تو بھی وہ انتقام اس لیے لیتے ہیں کہ جب مرنے والا تو مر گیا لیکن جب اس کا انتقام لیا جائے گا تو کم از کم دیت ملے گی، اور دیت جو ہے وہ سو سو اونٹوں کی شکل میں ملتی تھی. تو ان نو سرداروں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے حضرت صالح علیہ السلام پر ہاتھ ڈالا تو کل کو کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر ان کے خون کا مطالبہ کرے گا، ہمیں اونٹ دینے پڑ جائیں گے یا ہمیں اس کا بدلہ دینا پڑ جائے گا، تو ایسا کریں کہ ہم نو مل کر اچانک حملہ کریں رات کے وقت میں، اور گھس کر اس طریقے سے اندھیرے میں صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ماریں کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ کس کی تلوار کس پر پڑی تھی، تاکہ صبح کو ہم قسم کھا سکے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کس کو مارا. اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس شہر کے اندر نو سردار تھے، یعنی قبیلوں کے نو سردار تھے، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا بالله، وہ کہنے لگے قسم کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم رات کے وقت ان پر حملہ کریں گے، واہلہ، اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، ثم لنقولن لولیہ، اور پھر جو خون کا مطالبہ کرے گا اس سے ہم کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلی، کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت میں ہم شریک نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے بھی ہوں گے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس نے کس کو مارا. یہ انہوں نے تدبیر سوچی جس کو قرآن نے ذکر کیا، اور جس رات میں انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنا تھا وہی رات تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاسبین. زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، ایک چیخ ہوئی، رجفہ، صیحہ، یہ لفظ آ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، زبردست دھماکہ ہوا، چیخ ہوئی، زلزلہ آیا، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اچانک ہلاک ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے گھر والے وہاں سے نکل گئے تھے، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا. اور حضرت صالح علیہ السلام نے بعد میں وہ جملہ کہا جو سورۃ الاعراف میں قرآن نے نقل کیا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا لیکن تمہیں نصیحت کرنے والوں کو سے کچھ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، جو تمہارے خیر خواہ ہوتے، نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، جو تمہارے خیر خواہ ہیں تم ان کو پسند ہی نہیں کرتے. تو بہرحال یہ جو نو سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ تقاسموا باللہ، کہ اللہ کی قسمیں کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، ہم حملہ کریں گے رات کے وقت صالح پر اور ان کے گھر والوں پر، ثم لنقولن لولیہ، اور پھر ہم ان کے ولی سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلی، کہ ہم گھر والوں کی ہلاکت میں شریک نہیں ہوئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہوں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پیاری بات لکھی، فرمایا کہ ان کو بھی یہ فکر تھی کہ لوگ ہمیں جھوٹا نہ کہیں، اس زمانے میں پرانے، اب تو جھوٹ بولنا ایک کمال سمجھا جانے لگا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنے بڑا سیاست دان ہے، اتنا ہی چالاک آدمی سمجھا جاتا ہے. لیکن طویل زمانے تک انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زمانوں میں کافر بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں گے دیکھو جھوٹا آدمی ہے. چنانچہ یہ نبی کو شہید بھی کرنا چاہتے تھے، حملہ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں جھوٹا نہ کہیں. تو یہ تدبیر کی کہ ہم رات کے وقت اس طرح حملہ کریں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے کس کو مارا ہے، تاکہ ہم قسم کھا سکیں کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے کس کو مارا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہوں گے. قالوا تقاسموا باللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کھاؤ. اب یہ تقاسم، تقاسما، تقاسمو امر کا ترجمہ ہم نے کیا، اور اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، لیکن یہ ماضی کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَ، کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے. اور یہ جو اللہ کی قسم انہوں نے کھائی، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے. اکثر جتنے پیچھے کافر گزرے ہیں اور اب بھی دنیا میں جتنے کافر ہیں، ان میں بھاری اکثریت ان کافروں کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود پھر شرک کرتے ہیں. کچھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے کافر ہیں. کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جیسے ہندو اور دوسرے لوگ، یہ سب خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اختیارات جو ہیں وہ دے رکھے ہیں بتوں کو یا نیک لوگوں کو یا فلاں کو اور فلاں کو، اسی لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جتنے کافر تھے سب خدا کو مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے، مشرک تھے. اس لیے صالح علیہ السلام کے قوم کے ان سرداروں نے بھی جب قسمیں کھائی تو یہ کہا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ اس بات پر کہ لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے. بیت یبیتو، اس کے معنی ہوتے ہیں بیت، کہتے ہیں وہ جگہ جہاں رات گزاری جائے، اور بیت یبیتو تبیت کے معنی ہوتے ہیں اچانک رات کے وقت حملہ کرنا. تو ہم اچانک رات کے وقت حملہ کریں گے صالح پر، ان کے گھر والوں پر، اور پھر ہم اس کے ولی سے یہ کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلی، کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت میں شریک نہیں ہوئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہوں گے. تو اونٹنی کو تو وہ ذبح کر چکے تھے، اب انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ صالح علیہ السلام کو بھی شہید کیا جائے، اور اس کے لیے ساری تدبیر انہوں نے سوچی. آگے قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بھی مکر کیا، ہم نے بھی تدبیر کی. مکر یمکرو کے معنی ہوتے ہیں تدبیر خفی کرنے کے، چپکے سے کوئی تدبیر کرنا. تو ان لوگوں نے چپکے سے ایک تدبیر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے تدبیر کی خفیہ طریقے سے. ومکرنا مکرن، ہم نے بھی تدبیر کی، وہ اپنی چال چلے، ہم اپنی چال چلے. بعض حضرات نے اس کا یہ ترجمہ کیا، چال چلتے ہیں نا دوسرے کو شکست دینے کے لیے، وہ اپنی چال چلے، اپنی تدبیر کی، ہم اپنی چال چلے، ہم نے اپنی تدبیر کی. وہم لا یشعرون، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کون غالب آئے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ ہی نہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے. قرآن آگے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھیے کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، ان کی تدبیر کچھ کام نہ آئی. اس سے پہلے کہ وہ اپنی تدبیر پر عمل کرتے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے سب قوم والوں کو ہلاک کر دیا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے ان کو اور ان کے سب قوم والوں کو ہلاک کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اب دیکھو یہ ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے. ظالم لوگ تھے. اب یہ گھر خالی پڑے ہیں. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. اور یہ قرآن مجید نے تل کا اس میں اشارہ استعمال کیا, اور یہ اس میں اشارہ اشیرو کے معنی میں ہے, اور اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ خاویتن یہ حال ہے اشیرو سے, کہ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا, یہ ان کے گھر ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, خالی پڑے ہوئے ہیں. بِمَا ظَلَمُوا, اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا. اب بھی وہ گھر خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ قوم سمود کے جو گھر تھے وہ چٹانیں تراش کر بنائے گئے تھے, وہ ایسے عام گھر نہیں تھے کہ جناب اینٹوں سے تعمیر کر دیا, وہ تو پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے کہ آج تک باقی ہیں. قرآن مجید نے اس کو اشارہ کر کے فرمایا کہ تم تو دیکھتے رہتے ہو. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, وہ جو کھلی سڑک جا رہی ہے شام کی طرف, یہ دونوں بستیاں اسی کے قریب تو ہیں. تو یہاں فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا, تو یہ ان کے گھر ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں. ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں, علم بڑی چیز ہے, جہالت بہت بری چیز. آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو کیا کہتے ہیں, دور جاہلیت, حالانکہ وہ دور کفر بھی تھا, دور شرک بھی تھا, لیکن قرآن اور حدیث میں اور عرف میں جب وہ بولا جاتا ہے دور جاہلیت, وہ دور جاہلیت تھا. اور اسلام آنے کے بعد دور علم, دور قرآت شروع ہوا, دور قلم شروع ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جہالت سے. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون, اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے. ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دو چیزیں ہیں کامیابی کی, لمبا چوڑا دین نہیں ہے, بہت آسان ہے, ایمان اور تقوی. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عقائد درست رکھو, تقوی کا مطلب ہے کہ جتنے کبیرہ گناہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, بس سیدھے جنت میں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور جو تقوی اختیار کرتے تھے. یہ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی یہ 45 سے 53 تک کی آیات تھیں, اس میں تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تھا. آگے کی جو 5 آیتیں ہیں ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے. تو فرمایا گیا کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, لوطن یہ مفعول ہے ترکیب کے اندر اور اس کا فعل محذوف ہے اذکر, کہ ذرا یاد کیجئے حضرت لوط علیہ السلام کو, اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا, اتاتون الفاحشت وانتم تبصرون, کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو دیکھ رہے ہو. یہ آپ کو معلوم ہے اور آگے بھی آ رہا ہے کہ یہ قوم لوط کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت, بہت بڑی خرابی اور بہت بڑی فحاشی کی چیز یہ تھی کہ یہ مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے, اور اسی لیے قوم لوط کے عمل کو لواطت کہا جاتا ہے, لوطیت بھی کہا جاتا ہے. کہتے لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اس گندے عمل میں مبتلا تھی. ویسے شہوت ایک فطری چیز ہے, ہر صحت مند مرد اور ہر صحت مند عورت کو شہوت ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, ایک نارمل چیز ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہوت کو پوری کرنے کے لیے انتظام بھی کیا ہے, نکاح کا راستہ کھولا ہے. چنانچہ مرد اپنی بیوی سے, بیوی اپنے شوہر سے اپنی خواہش اور جنسی تسکین پوری کر لیتی ہے. لیکن نعوذ باللہ اگر مرد مرد کے ساتھ یہ حرکت کرے یا عورت عورت کے ساتھ یہ کرے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہے. اور کہا جاتا ہے, کہتے لوط علیہ السلام کے قوم سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا. اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں ہے, اتاتون الفاحشت ما سبقکم بها من احد من العالمین, کہ جہان میں کسی نے وہ کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. تو قوم لوط اس مصیبت کے اندر مبتلا تھی کہ ان کے مرد جو تھے وہ مردوں کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے. آج کل بھی جیسے یورپ کے اندر یہ مصیبت پھیل رہی ہے, یہ سب وہ جہالت کی باتیں ہیں جو لوٹ کر آ رہی ہیں. تو یہاں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا, اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, کہ کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو اور حال یہ ہے کہ تم بصیرت رکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو دیکھتے ہو. تبصرون ابصر یبصر و ابصار, اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے, اور دیکھنے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں, ایک کا تعلق ہے بصارت سے, ایک کا تعلق ہے بصیرت سے. بصارت کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کا مطلب ہے دل کی نگاہ سے دیکھنا یعنی سمجھنا. اردو میں کہتے ہیں میاں تم تو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے, تو برا یہ ہے کہ سمجھتے نہیں ہو. ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہے سمجھنا. تو سمجھنے کو بصیرت کہا جاتا ہے اور آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ان بزرگوں نے دونوں ترجمے کیے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا وانتم تبصرون, اور تم دیکھتے ہو, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کہ تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہو, یعنی سمجھ رکھتے ہو. اتاتون الفاحشت وانتم تبصرون, کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم سمجھتے ہو. حال یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے پھر کرتے ہو. اتاتون الفاحشت وانتم تبصرون, کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو اور حال یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہے. دائرے غلط تو غلط ہی ہے. اور یہ عجیب انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کا, کہ غلط غلط ہی ہے. اب دیکھیں دنیا میں جھوٹ کتنا پھیلا ہوا ہے, لیکن آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا جھوٹے کا منہ کالا, حالانکہ جو کہہ رہا ہوگا وہ خود بھی جھوٹ بول رہا ہوگا. چوری, پوری دنیا میں اتفاق ہے کہ چوری حرام ہے, ڈاکہ حرام ہے, قتل حرام ہے. اب یہ جو اصول طے کر گئی, کس نے طے کیے, یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسے طے کر دیے کہ جناب لوگوں کے اندر چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں اصول جم گئے ہیں. چنانچہ جن ملکوں میں یہ مردوں کی مردوں سے شادی ہو رہی ہے وہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہتی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. اور ڈاکٹر تو کہتے ہی کہتے ہیں کہ یہ طرح طرح کے امراض کو اور ایڈس کو پروان چڑھانے والی حرکت ہے. تو اللہ تعالی نے ان گناہوں کو ایسا منحوس بنایا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے تھوڑی سی بھی بصیرت عطا کی ہو, تھوڑی سی سمجھ عطا کی ہو, تھوڑی سی عقل عطا کی ہو, وہ اس برائی کو برائی سمجھتا ہے. اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو کہا تو یہ فرمایا اتاتون الفاحشت وانتم تبصرون, کیا تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو اور حال یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے پھر بھی کرتے ہو. لیکن ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تبصرون بصیرت سے نہ ہو بلکہ بصارت سے ہو, اور حضرت شیخ الہند نے وہی ترجمہ کیا کہ تم دیکھتے ہوئے یہ بے حیائی کرتے ہو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ نہ صرف یہ کہ مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے تھے بلکہ مجمع میں کرتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے. تو صورت میں وانتم تبصرون یہ بصارت کے معنی میں ہوگا کہ تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو اور حال یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو. آگے حضرت لوط علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جاہل ہو، جہالت والا کام کرتے ہو. اور یہاں بھی جہالت سے مراد فیل کی جہالت ہے، جانتے تھے کہ یہ کام غلط ہے لیکن غلط ہونے کے باوجود یہ کام کرتے تھے، تو اس لیے ان کو جاہل کہا گیا کہ وہ عمل کے اعتبار سے جاہل تھے. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے قوم ہو جو حالت کا کام کرتے ہو. جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسی فحاشی کرتے ہو جو جہان سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور تم مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورتیں تمہیں دی ہیں، عورتوں کو حلال کیا ہے، نکاح کو سنت قرار دیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کی، تم ان سب کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو. قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ایک ہی جواب تھا، کہا کہ یہاں تھے لوط علیہ السلام کو یہاں سے نکالو. فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکالو، اس بستی سے نکالو. اور یہاں آل سے مراد وہ تمام حضرات ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عقیدے میں متفق تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے سارے گھر والے اور ان کے جتنے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، سارے ہی اس میں مراد ہیں. البتہ بیوی اس سے خارج تھی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ کافر تھی. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھی بلکہ کافر تھی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. قرآن نے ذکر کیا کہ وہ جو دونوں بیویاں تھیں جہنم میں جائیں گی، حالانکہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں. آج بھی کافر عورت سے بعض صورتوں میں نکاح کرنا جائز ہے، چنانچہ اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی عورت سے نکاح کرنا چاہے اور وہ صحیح معنی میں عیسائی ہو، یا یہودی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ یہودی ہو، آج بھی مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے، مگر مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی. اور کبھی کبھار مجھے خیال آتا ہے، میں آپ سے حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کیسے حوصلے والے لوگ تھے. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری بیوی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، فلاں ایک نیک کام نہیں کرتی، اور ہمارا بیویاں کہتی ہیں جو شوہر جو ہیں وہ ہمارے ایسے ہیں وہ یہ کام. میں سوچتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تو سرے سے مسلمان ہی نہیں تھی، کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکات، کیا حج، لیکن ساری عمر انہوں نے ان کے حقوق ادا کیے، ساری عمر انہوں نے اپنی کافر بیویوں کے حقوق ادا کیے. نمونہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام، زندگی ایسی نہیں گزاری جاتی ہے للٹب چیخ چیخ کر یا جناب، یہ تو زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، اور ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی ان دونوں بیویوں کے ساتھ گزارا کیا. ہو سکتا ہے دوسری بیویاں بھی ہوں جو مسلمان ہوں، لیکن ان دو کافر بیویوں کے ساتھ بھی گزارا کیا. اور آپ کا کیا خیال ہے، ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو حق ادا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ حق ادا نہیں کیا ہوگا؟ حق ادا کیا، کر کے دکھایا کہ دیکھو کافر بیویاں ہم ان کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، لیکن جانتے تھے یہ کافر ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن حق ادا کرتے تھے اس لیے کہ بیوی ہیں. تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ فما کان جواب قومی، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، مگر انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکالو. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ نیک بنتے ہیں، یہ لوگ پاکیزہ بنتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ کہتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکالو. اور آج کل بھی یہ ہے کہ جہاں بہت سارے بدماش جمع ہو جائیں، کوئی نیک آدمی وہاں پہنچ جائے، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ نیک آدمی یہاں آ گیا تو یہ کیا مجھے ہمارا. کوئی صاحب تھے وہ کہنے لگے جی میں جس سرکاری دفتر میں گیا ہوں اس اوپر سے لے کے سارے نیچے تک سب رشوت خور ہیں، اور وہاں جا کے میں پریشان ہو گیا، اب وہ میری وجہ سے پریشان ہے. اب میں اس کوشش میں ہوں کہ کسی طرح یہاں سے اپنا تبادلہ کرا لوں، اب وہ کہتے ہیں یہ بیچ میں کباب میں ہڈی بن گیا، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ اوپر بھی لوگ کھا رہے ہیں نیچے بھی کھا رہے ہیں، روکنا میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں تو دعا کرتا ہوں کہ کسی اور محکمے میں چلا جاؤں تاکہ ان سے میری جان چھوٹ جائے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان ایک آدمی یہاں سے جائے تاکہ ہم اپنی بدماشیاں اور حرام کام کرتے رہیں. تو یہی بات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی اس بستی سے نکالو. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک بن رہے ہیں، تطہرون پاک بن رہے ہیں اور پاک صاف رہنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے فانجیناہ واہلہ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، ان کو ہلاک کیا، ان کو نجات دے دی. مگر ان کی جو بیوی تھی اس کو ہم نے نجات نہیں دی. قدرناها من الغابرین، ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ غابرین میں سے ہے، یعنی باقی رہنے والوں میں سے ہے. اور پیچھے ایک مرتبہ یہ بات گزری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیے، یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے، بیوی سے کہا تم یہاں رہو گی یا ساتھ جاؤ گی، تو بعض روایات کے مطابق شروع میں ہی بیوی نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں یہی رہوں گی، اور بعض روایات کے مطابق وہ کچھ دور تک گئی پھر واپس آ گئی، اور جناب واپس اپنے قوم کی طرف جانے لگی. اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی باقی سب کافروں کے ساتھ تباہ و برباد ہوئی. اس کو قرآن کہتا ہے فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دی. الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، مگر ان کی بیوی یعنی ان کی بیوی کو نجات نہیں دی. قدرناها من الغابرین، ہم نے مقدر کر دیا تھا، تقدیر میں لکھ دیا تھا من الغابرین، کہ یہ باقی لوگوں رہنے والوں میں سے ہوگی، جو بستی میں رہ گئے تھے لوگ ان میں سے ہوگی. غابرین کہتے ہیں باقین کے معنی میں ہے، باقی رہنے والے. تو حضرت لوط علیہ السلام اور مسلمان تو اس بستی سے نکل گئے تھے، جو باقی لوگ رہ گئے تھے ان میں کافر تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافر تھی وہ بھی وہی رہ گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی. کس چیز کی بارش برسائی؟ یہاں تو نہیں ہے لیکن سورہ ہود میں بھی ہے کہ حِجَارَةً مِّن سِجِّیل، کہ نوکیلے پتھر تھے اس کی بارش ان کے اوپر برسائی گئی. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی یعنی پتھروں کی. فساء مطر المنذرین، تو بہت بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا. نبی منذر ہوتا ہے، اور جو قوم کے لوگ ہیں وہ منذرین ہوتے ہیں. انہوں نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا ان کا انجام برا ہوا. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی یعنی پتھروں کی. فساء مطر المنذرین، تو بہت بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا. یہاں تک آ کر الحمدللہ یہ پورا ہو گیا. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو, تو اچانک وہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑا کرنے لگے. صالح نے کہا کہ اے قوم, تم کیوں عذاب طلب کرتے ہو جلدی اچھائی سے پہلے؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے, ہم تمہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے, بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کو آزمایا جا رہا ہے. اور شہر کے اندر 9 گروہ تھے جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے, اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. وہ کہنے لگے کہ سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے, اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت میں شریک نہیں تھے اور ہم سچے ہوں گے. اور ان لوگوں نے تدبیر کی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور ان کو اندازہ نہیں تھا. تو آپ دیکھیے کہ ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا اور ان کے سب قوم والوں کو. تو یہ ان کے گھر ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے, اور بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں. اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے. اور ذکر کیجئے حضرت لوط علیہ السلام کا, جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو اور دیکھتے بھی ہو؟ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جاہل ہو. تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مگر انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ پاک صاف رہنا چاہتے ہیں. تو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی, ہاں مگر ان کی بیوی کہ ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ باقی رہنے والوں میں سے ہوگی, اور ہم نے ان سب کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. تو بہت بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا تھا. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں تدبر کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجئے, قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما, پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما, جو بے گھر ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو گھر عطا فرما, جو بے اولاد ہیں یا اللہ یا رحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.